السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہی لیسن کا کنٹینیوشن ہے, آیت نمبر 83. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذعوا به. اور جب ان کے پاس کوئی آتا ہے معاملہ, چاہے وہ خوف میں سے ہو یا کوئی اور خبر میں سے ہو, یا پھر اس کا روانی والا ترجمہ اس طرح سے ہوگا, یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے, لَعَلِمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اس سے اخذ کر سکیں. اصل میں کسی بھی قوم میں یا کسی بھی معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فساد بھڑکانے کے چکر میں ہوتے ہیں, یا جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی ادھر کی خبروں کو لے کر ادھر ادھر پھیلایا جائے اور ادھر کی بات ادھر کی جائے, جس کی وجہ سے معاشرے میں یا گھروں میں یا کہیں پر بھی فساد پھیلے. یہاں پر ہمیں دو بہت ہی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اسلام یا ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, اور وہاں پر ایک معاشرے کو پرامن رکھنے کے کیا آداب بتائے جا رہے ہیں, چاہے اب وہ معاشرہ ہو یا خاندانی معاملات ہوں. چونکہ آپ دیکھیں, خاندان میں بھی امن کب قائم ہو سکتا ہے, جب خاندان کے سب لوگ ایک دوسرے سے باہم محبت کرتے ہوں یا ایک دوسرے کا احترام اور ادب کرتے ہوں. اور جہاں پر کھینچا تانی شروع ہوتی ہے وہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو کوئی بھی جب خبر آتی ہے, کوئی بھی جب معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک خوف کی حالت تھی اس وقت مدینہ میں. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صحابہ کرام یا تو ہتھیار لے کر گھوما کرتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کی فکر تھی کہ کہیں سے کوئی اور قبیلہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے. اب ایسے میں جو خبریں آ رہی تھیں, جو منافق تھے یا ضعیف ایمان والے لوگ تھے, وہ کیا کرتے کہ ذرا سے بھی کچھ خبر آتی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے اور پھیلا دیتے, جس کی وجہ سے مزید اور خوف بڑھ جاتا. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, ان کو کوئی ذمہ دار افراد تک خبریں پہنچانی چاہیے. جیسے ہم افواہ کہتے ہیں نا, تو زبردستی کی افواہیں اڑ رہی تھیں یا اڑائی جا رہی تھیں, بے بنیاد خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تاکہ مزید پریشانی میں اضافہ ہو. اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا دشمن جو مدینے پر حملہ کرنے والا ہو اور اللہ کے رسول اس کو چھپاتے, تو یہ لوگ منافقین اس کو اور پھیلا دیتے یا ایسی خبروں میں دلچسپیاں لیتے, کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا, یہ ہنگامہ پسند تھے, یہ لوگ فتنہ جو طبیعت کے مالک تھے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اسلام کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے, ان کو تو بس اپنا فائدہ دیکھنا تھا. تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو کیوں وہ لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں, عام لوگوں تک, اسے کوئی ذمہ داران تک کیوں نہیں پہنچاتے. یہاں پر ایک بہت ہی بہترین لفظ استعمال کیا گیا ہے, یہ یستنبتونہ, استنبات نبتہ سے نکلا ہے, نون با تو, جس کو ہم اردو میں توئے کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا, ایک مترادفات قرآن ہے عبد الرحمن کی لانی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بہت ہی بہترین کام کیا انہوں نے ہر لفظ کا, ایک تو اس کو انالائز کیا اور قرآن میں ایسے الفاظ جو کہ اس سے ملتے جلتے نکلے ہیں وہ انہوں نے ہر لفظ کا معنی اور مطلب بتایا. استنبتا, یہ دراصل کنواں کھودنے کے بعد پہلی دفعہ جو پانی نکالا جائے اسے نبت کہتے ہیں, اور نبتا اس کے معنی ہوتے ہیں کنویں کی تہ سے پانی نکالنا, اور استنبات استخراج کے معنی میں آتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا بہت گرامر معلوم ہوگا تو باب استفعال جو ہوتا ہے, تو استفعال استخراج, اور جیسے استغفار بھی اسی میں آتا ہے, تو استغفار کے معنی یا استفعال کے معنی باب استفعال جب آتا ہے تو اس میں یہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز طلب کرنا, کوئی چیز مانگنا. جب ہم استغفار بھی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی معنی کیا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. تو استخراج کوئی چیز نکالنا, استنبتا کے معنی ہوتے ہیں پوشیدگی کے بعد ظاہر کرنا, کوئی چیز اختیار سے نکالنا، ایجاد کرنا، اور پھر اسلامی ٹرم میں جس کے اصطلاحی معنی اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی تک جو تھے وہ لفظی معنی تھے، اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتے ہیں کہ فقیہ کا اپنے فہم سے کوئی بات نکالنا. استنباط دراصل اجتہاد یا تفقہ کی ایک قسم ہے جس میں علم معلوم میں ہی غور کر کے اور اس کی تہ تک پہنچ کر اس سے ضمنی مسائل یا نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو اسلامی معلومات رکھتا ہو، جس کا قرآن اور حدیث پر جس کو عبور حاصل ہو، جس کا گہرا مطالعہ ہو، اور وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ابھی کوئی نیا مسئلہ آیا ہے تو اس مسئلے کا حل وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالے گا، تو وہ استخراج ہوگا. سمجھے آپ لوگ، یہ استنباط ہوگا، ٹھیک ہے، کہ تہ تک پہنچ کر کوئی مسئلے کا حل نکالنا، کہ جو علم معلوم ہے اس سے اب جو نئے مسائل آئے ہیں اس کا حل نکالنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک لائن میں لکھنا چاہ رہے ہوں تو لکھ لیجئے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. فقیہ کا اپنے فہم سے کوئی بات نکالنا جس میں علم معلوم سے غور کر کے اس کی تہ تک پہنچ کر زمانے حاضر کے مسائل یا نتائج کو اخذ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ استنباط کسے کہتے ہیں، پھر لفظی معنی اس کے کیا ہوتے ہیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں اس کے. جیسے تدبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو جو بات میں یہاں بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو وہ یہ کہ مترادفات القرآن میں انہوں نے ایک ہی معنوں کے جو الگ الگ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں، حالانکہ قریب قریب معنی میں بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس میں وہ جو باریک فرق ہے معنوں کا وہ انہوں نے اس پر غور کر کے بتایا ہے. تو دیکھا جائے تو استنباط اس معنوں میں آئے گا غور کرنا. تو ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں تدبر پڑھا ہے نا، یاد ہوگا آپ کو کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی سے ملتے جلتے کتنے لفظ آئے ہیں قرآن میں، ایک ہے تفکر، ایک ہے تدبر، ایک ہے تفقہ، ایک ہے ادکرا، ایک ہے استنبط. اب اس کے باریک باریک معنوں پر آپ غور کر لیں. تفکر کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں اور دلائل پر غور کرنا، فکر ہم کہتے ہیں نا فکر. آپ دیکھیں جب کوئی اپنے رخسار پر ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو اور سوچ میں مبتلا، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا غور و فکر کر رہے ہیں. تو کسی معاملے کے مختلف پہلوؤں اور دلائل پر غور کرنا یہ تفکر کہلاتا ہے. تدبر کسی معاملے کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے کوئی لائح عمل سوچنا. یعنی تدبر کیا ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آپ غور کر کے سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور پھر اس انجام کو سامنے رکھ کر آپ اس کے لیے کوئی ایسا حل یا توڑ سوچ رہے ہو کہ جس کی وجہ سے انجام اچھا ہو. تفقہ قاف پر تجدید ہے، تفقہ معلوم اشیاء پر غور کر کے سمجھ پیدا کرنا اور اس سے ملتے جلتے مسائل کا حل تلاش کرنا. معلوم اشیاء پر غور کر کے سمجھ پیدا کرنا اور اس سے ملتے جلتے مسائل کا حل تلاش کرنا، اسی سے فقہ، فقہ اسی سے ہے. اور جو آج ہمارے معاشرے میں جو فقہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا، جیسے روزوں کے مسئلے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو اس میں جو ہے چھوٹی موٹی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو یہ ایکچولی جو مجتہد ہوتا ہے اس کے غور و فکر کے نتیجے میں ہوتی ہیں. پھر ادکرا، اور یہ لفظ کہاں آیا ہے ادکرا؟ اگر آپ لوگ یاد ہوگا جو پہلا لیسن تھا تو اس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. تو یہاں پر جو ادکرا ہے، مدکر جو لفظ ہے، ایکچولی یہ ذکر سے ہی ہے، لیکن زال زال جو ہے جب ہوتا ہے تو وہ دال بن گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں کسی معاملے کو یاد میں لا کر سوچ وچار کرنا، پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا. کسی معاملے کو یاد میں لا کر سوچ وچار کرنا، پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا. اور استنبط ابھی ہم نے لکھا، معلوم علم میں غور و فکر کر کے اس میں سے ضمنی مسائل اخذ کرنا یا نتائج حاصل کرنا. یعنی جو علم آپ کو معلوم ہے، اب اس میں غور و فکر کر کے اب اس سے ریلیٹڈ جو مسائل آپ کے سامنے ہیں، جیسے اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر جیسے روزے میں انجیکشن دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، طاقت کا نہیں میں کہہ رہی ہوں، بیماری کے لیے، تو اب علماء کرام نے کیا کیا کہ اب یہ ضمنی مسئلہ تھا، سمجھے کہ ابھی حال میں پیش آیا، انجیکشن اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے، اب اس پر سے کیسے مسئلے کا حل اخذ کیا جائے گا یا معلوم کیا جائے گا. اب جو علماء کرام نے سوچا، بہت غور و فکر کیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ کسی صحابی کو روزے کی حالت میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا، جو ایک جونک ہوتی ہے نا، جونک چمٹ گئی تھی ان کو. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جونک اپنے پورے جو اس کے پیر ہوتے ہیں بہت باریک سے، وہ سب جسم کے اندر گاڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون چوس لیا جاتا ہے. تو اس کو سامنے اللہ کے رسول سے جب سامنے ان کے معاملہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹا اس سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اگر چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، آپ کو بلڈ دینا ہے آپ کا، تو آپ کے جسم میں انجیکشن ڈالا جا سکتا ہے، اور بہت ہی مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا انجیکشن دینا ہو تو دیا جا سکتا ہے جو کہ طاقت کا نہ ہو، ٹھیک ہے، بیماری کے لیے. تو اس سے مسئلہ خز کیا گیا کہ حالت روزہ میں بھی انجیکشن دیا جا سکتا ہے یا بلڈ نکالا جا سکتا ہے. تو یہ ہوا استنباط کہ ایک پرانے جو معلوم علم تھا اس میں غور و فکر کر کے جو ابھی حالت حاضرہ میں جو مسئلہ آیا ہے اس کا نتیجہ نکالنا. اب سمجھ میں آ گیا؟ ان شاء اللہ تعالی چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ منافقین یا جو کمزور ایمان والے ہیں، یہ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو کوئی ذمہ دار فرد تک اس کو پہنچائے؟ اگر ذمہ دار فرد تک پہنچا دیتے تو وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ مادود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے پورے معاشرے پر، اس وقت پوری سوسائٹی پر، اور دیکھا جائے تو ہر حالات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی گرفت تھی. گرفت تو ابھی بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا تھا، اسلام کا پھیلنے کا وہ وقت تھا کہ اسلام جو ہے فلورش ہو رہا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی خاص رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ورنہ کیا ہوتا، ان خبروں سے ہو سکتا ہے کچھ معاملات خراب ہو جاتے یا کچھ اور معاملات بگڑ جاتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سب کے سب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، سوائے چند کو چھوڑ کر. اور آپ دیکھ رہے ہیں چند کا جو یہ ذکر آ رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ان جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے، جو پکے مومن تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ مومن تو ایسے تھے کہ ان کا کسی بھی حالت میں ایمان ڈاوڈول نہیں ہوتا تھا، وہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہی رہتے تھے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. اصل اللہ ان یکف بعث الذین کفروا واللہ اشد بعثا واشد تنکیلا. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست، اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. حرد المؤمنین، یا پھر جنگ کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. حرد ال ہر دعد، ویسے تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ترغیب دو، اور ویسے عربی زبان میں اس کو سخت بیمار ہونے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، لاغر ہونا اور قریب المرگ ہونا، ترغیب دے کر ایسی ہلاکت اور تباہی سے بچانا جو موجب بربادی ہو سکتا ہے، اس کو حرد کہا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو اکساؤ، ابھارو، ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرو. کس لیے؟ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے. اور ٹھیک ہے، آپ ابھار سکتے ہیں، آپ سب کچھ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں زبردستی شوق نہیں پیدا کر سکتے آپ. تو لیڈر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو رہنما ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اکسائے، شوق دلائے، آگے بڑھائے اللہ کی راہ میں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، کسی اور کے لیے مکلف نہیں بنایا گیا آپ کو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے، تو اللہ کے راستے میں وہی اپنی جان دے سکتا ہے، وہی اپنی جان اور مال یا کوئی قسم کی قربانی دے سکتا ہے یا نقصان اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، جو اس بات کو جانتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ اس کے بدلے میں اسے کیا ملنے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سے ایک جنگ میں کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، تو آپ نے فرمایا جنت، یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے سے مجھے کیا ملے گا، آپ نے فرمایا جنت. تو کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی اس قدر تیزی سے لڑے اور اس طرح سے ایسی چال چل کے گئے وہ اپنی تلوار لے کر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ چال گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن حالت جنگ میں نہیں، یعنی فخریہ چال چلتے ہوئے گئے تھے وہ، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر وہ لڑ رہے تھے اور صفوں کی صفیں انہوں نے الٹ دی تھی اور وہیں شہید ہو گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں جنت کیسی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی ہے تو وہ 100% صحیح ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے؟ اپنی جان کا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کوئی بھی قربانی دے رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے لیے اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت ضروری ہے، تبھی ہم فی سبیل اللہ لڑ سکتے ہیں۔ مومن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وہ کسی مال و دولت کے لیے نہیں لڑتا، وہ کسی بہادری اور شجاعت کے لیے نہیں لڑتا کہ لوگ مجھے میری واہ واہ کریں گے، نہیں، بلکہ وہ فی سبیل اللہ لڑتا ہے۔ یہ ٹرم ایسی ہے نا کہ یہ ہم کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے، کہ ہمارے ذہن، دل و دماغ، کانوں میں ہر جگہ یہ ٹرم بیٹھ جانی چاہیے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جس میں تین لوگوں کو لایا جائے گا اللہ کے سامنے اور ان سے پوچھا جائے گا سوال، اس میں شہید ہوگا، سخی ہوگا اور عالم ہوگا، اور تینوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تینوں جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری خاطر یہ اور یہ اور یہ کیا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو یہ تمام کام دنیا کی شہرت اور عزت کے لیے کیے تھے، لہذا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے اور ڈال دیا جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے شمار اس میں، تو کبھی بھی اپنی نیت میں کھوٹ مت آنے دیجیے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کچھ بھی قربانی دے رہے ہیں، آپ کا وقت لگ رہا ہے اس میں، آپ کا مال لگ رہا ہے، آپ کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، سب کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فوراً ہی آپ کے اندر آپ ریاکاری سے بچ جائیں گے، یا آپ کے دل کے اندر ایک شوق نہیں ہوگا کہ لوگوں کو بھی معلوم پڑے، یہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے یہ بات، لیکن جذبہ اور خواہش نہیں ہونی چاہیے اس کی۔ اگر مل جاتی ہے لوگوں کی طرف سے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے اندر اس بات کی بار بار آپ اس بات کو نہ سوچیں کہ اچھا فلاں میری تعریف کرے، فلاں مجھے یہ کہے، فلاں مجھے سراہے، نہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ بنت الاسلام نے بہت اچھی بات لکھی تھی اپنی کتاب میں دائی کے اوصاف میں، وہ لکھتی ہیں اس میں کہ آپ یہ سوچ لیں ہمیشہ جب بھی ایسا خیال آپ کے دل میں آتا ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ انسان میری تعریف کریں گے، انسان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو میرے ہی جیسے انسان ہے، ان میں کیا کوئی خاص بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر میری تعریف کرے تو یہ انسانوں سے بڑھ کر ہے، انسان تو یہ وہ ہیں جو میرے برابر ہیں، میرے ہی جیسے ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ مالک میری تعریف کر دے تو وہ تعریف زیادہ بہتر ہے نا۔ تو اللہ سے اپنی تعریف چاہیں کہ اللہ، وہ آتا ہے نا جیسے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ بس فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اپنا جو حکم ہے وہ سب کے سامنے صادر فرما دے کہ ہاں یہ بندہ میرا بندہ تھا، مخلص بندہ۔ تو فی سبیل اللہ، اس بات کو آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ تم آگے بڑھاؤ لوگوں کو، تم ان کے اندر جذبات پیدا کرو، تم ان کے اندر تحریک پیدا کرو، تم ان کو ابھارو، تم ان کو شوق دلاؤ، تم ان کو رغبت دلاؤ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، لیکن تم کسی پر مکلف نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں ہم کسی کو کھینچ کر نہیں لے جا سکتے نا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے کتنی دفعہ سوچا ہوگا، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ایسے یا رشتے داروں میں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ کا دل چاہتے ہیں آپ ان کو صرف تاکید کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو ہاتھ بڑھا کر کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے۔ تو کسی کو کسی کا مکلف نہیں بنایا گیا، ہاں نصیحت کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کو نصیحت کریں، شوق دلائیں، رغبت دلائیں۔ میش و شفاعت حسنت یق اللہ نصیب منہا۔ اب یہاں پر سفارش کی بات آ رہی ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اب یہ بھلائی والی سفارش کیسی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو تھوڑا سا ہم کو شفا اور سفارش تھوڑا سا اس کا سمجھنا پڑے گا، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے۔ شفا شین فے این، ملنا یا ملانا، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں،
اور عربی زبان میں یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو مضبوط بنا دیا جائے۔ ایک کام کے بدلے دوسرا کام نکلوانا، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ معاوضہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ کسی کو مضبوط بنایا جائے، تو سفارش کیسے ہونی چاہیے؟ معاوضے کے طور پہ نہیں ہونی چاہیے، سفارش اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سفارش بھی کیا ہے، ایک بزنس بن کر رہ گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تو آپ صحابہ کرام سے کہتے کہ تم اس کی سفارش کر دو، اس کا اجر تم کو بھی مل جائے گا۔ تو جس مقصد کے لیے سفارش کی گئی ہے اس پر ثواب ہے، یعنی کیونکہ اگر کوئی نیک کام ہوگا تو اسی کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو سفارش کرے گا وہ بھی اس کا حصہ پائے گا۔ اس کا جو اجر بتایا جاتا ہے، ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے، تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے جو پھر چوریاں کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا رہے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اچھائی کی سفارش کرو گے تو اس میں سے حصہ پاؤ گے، اور وَمَن يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے گا وہ بھی اس میں سے حصہ پائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو اگر برائی کی سفارش کرو گے تو پھر اس میں سے بھی حصہ پاؤ گے۔ اس لیے نیک کام میں ایک دوسرے کی سفارش کر دینی چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سفارش بزنس کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہو کہ آپ کسی کے لیے سفارش کریں اور پھر بدلے میں اس سے کوئی چیز آپ لے لیں کہ ہم آپ کے لیے سفارش کر دیتے ہیں، آپ ہمارا فلا فلا کام کروا دیجئے، نکلوا دیجئے، یہ تو رشوت ہو جائے گی، یہ سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ اللہ سے اجر کی نیت کی خاطر کسی کے سفارش کروا دیتے ہیں جو جائز حقدار ہے اس چیز کا، تو اس صورت میں آپ اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی اچھائی کے لیے سفارش کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ سفارش کے اس معاملے میں، کیسے کر سکتے ہیں، کوئی مثال سے بتائیں گے؟ جیسے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جاب کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی مستحق ہے تو اس کے لیے سفارش کر دیں۔ کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو معلوم ہے کسی سے مانگتا ہے وہ کچھ اپنی ضرورت کے لیے، تو آپ اگر آپ کے پہچان والے جن سے وہ مانگ رہے تو آپ اپنے پہچان والوں سے سفارش کر دیں کہ ہاں انہیں دے دیجئے، بھائی یہ واقعی میں مستحق ہے۔ تو یہ اچھے کام کے لیے سفارش ہو گئی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ بہت ہی بہترین آیت ہے۔ جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے یا تمہیں زندگی کی دعا دے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سلام کے بارے میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی ہمیں سب سے بہترین چیز جو ہمیں ہمارے دین کی نظر آتی ہے کہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں کہ جہاں پر سلام کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسلام ہمیں کیا آداب سکھاتا ہے، کتنا بہترین یہ جو ایٹیکیٹس ہے، یہ آپ کو دین اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گے۔ صرف اسلام کے آداب، اسلام میں جو بتائے گئے آداب، وہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کرسچنز یا انگریز لوگ کیا کہتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں نا، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہیلو ہیل سے بنا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں جہنم۔ تو جیسے کبھی کوئی غصے سے کہتے ہیں کہ ہیلو جاؤ جہنم میں، تو انہوں نے اسی کو ایک دوسرے سے ملنے کا ضابطے کا ذریعہ بنا لیا، ہیلو کہتے ہیں وہ لوگ، جس کے کوئی معنی نہیں ہے، الٹا بلکہ اس کے معنی ایک غلط جملے کے ہیں، دیکھا جائے تو بددعائی جملہ ہو رہا ہے وہ۔ دوسرا، اور بھی دوسرے مذاہب آپ لے لیں، اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہر اس میں جو آپ کو جو مطلب ملے گا، کچھ بھی ایسا خاص مقصد نہیں ہے، نہ کسی میں دعا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہوئی تم زندگی کی دعا دینا، ہائی سے نکلا یہ ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوئی تم بتحیتن تحفہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فحیو بھی احسن منہا، اس سے بہتر تم اس کو بدلہ دو، احسن یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا تمہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کتنے بہترین طریقے سے صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی، اور آج ہمارے لیے وہ تعلیم موجود ہے کہ ایک کوئی شخص آیا اور آپ اس نے سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10۔ دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20. تیسرا شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا 30. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ چیز کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو جیسے آگے آگے بڑھے گا, یعنی السلام علیکم کے لیے 10 نیکی ہیں, جو رحمت اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20, اور جو برکاتہ کہتا ہے اس کے لیے 30. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہیں اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. یہ بخاری کی ہے حدیث. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے, آپ اگر کسی نہیں جس کو پہچانتے, بغیر پہچان والے کو سلام کرتے ہیں, تو وہ آپ کی طرف اتنی حیرانی سے دیکھیں گے, پھر بولیں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. حالانکہ دیکھیں پہلے تو انہوں نے سلام کا جواب دینا چاہیے, لیکن وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے, پہلے بہت حیران ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں, اور ایک دم عجیب سے ایکسپریشن سامنے آتے ہیں جب آپ سلام کرتے ہیں کسی کو. تو جبکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ دو مسلمان گزر رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, کہ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے. اور صحابہ کرام اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے سلام کا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی درخت کی اوٹ میں بھی ہو جاتے, درخت کی آڑ میں آ جاتے اور پھر بعد میں آتے سامنے, تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جایا کرتے اور اسپیشل جاتے بازار, لیکن بازار اس لیے نہیں جاتے جیسے کہ ہم لوگ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, نہیں, بلکہ کس لیے جاتے تھے, صرف لوگوں کو سلام کرنے کے لیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے وہ لوگ, کیسا, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے, اور یہ اللہ کا نام ہے السلام علیکم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بعض اردو کی کتابوں میں یا بعض جگہوں پر جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو وہاں پر سام علیکم لکھا جاتا ہے, سین الف میم الف لام یا کاف میم, سام علیکم. تو سام عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں. یہودی آ کر تنزیہ یا اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ سام علیکم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ان کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے, جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ کیوں اپنا اجر ضائع کرتی ہو, میں نے ان کو ان کا بدلہ دے دیا, میں نے کہہ دیا وہ علیکم کہ تم پر بھی ہو یا تم ہی پر ہو. تو وہ دراصل اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو موت کی دعا دی, جبکہ وہ سلام سمجھے, جبکہ اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے اس بات کو اور آپ نے ان کو انہیں اسی طرح لوٹا دیا واپس. تو آپ دیکھیں کہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے, ہمارے پروناؤنسیشن جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, تو السلام علیکم اتنی جلدی میں ہم کر دیتے ہیں. تو السلام علیکم, السلام اللہ کا نام ہے اور سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے کہ سلامتی ہو تم پر. تو جب بدلے میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو, تو پہلے جس نے سلام کیا اس نے پہل کیا اور اس نے اجر زیادہ کما لیا. جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے, تکبر نہ ہونے کی علامت ہے سلام میں پہل کرنا. ہمارے یہاں تو اسی بات پر ناراضی ہو جاتی ہے اور خاندانوں میں کتنی چپکلش چلتی رہتی ہے, کئی دنوں تک ناراضگی چلتی رہتی ہے سالہ سال کہ نہیں وہ فلاں تقریب میں وہ مجھ سے ملی تھی, انہوں نے تو مجھ سے سوال ہی نہیں کیا, جبکہ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں, پہلے انہوں نے سلام کرنا چاہیے تھا, اب جب انہوں نے سلام نہیں کیا تب میں ان سے بات ہی نہیں کرتی, ہے نا, اسی طرح چلتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ خود بچوں کو خود پہلے سلام کرتے تھے. ہمارے یہاں کریں گے ایسا؟ ہمارے یہاں تو اس کو اپنی شان کے خلاف یا اپنی عزت کے منافی سمجھا جاتا ہے کہ اچھا چھوٹوں کو ہم سلام کریں. جب تک چھوٹے آ کر ہمارے سامنے آ کر جھک کر سلام نہ کریں ہمارے دل کو تسکین نہیں ملتی. تو جھک کر سلام کرنا تو پہلی بات اسلامی آداب ہی نہیں ہے, یہ ہم نے ایک غلط طریقہ ایجاد کر لیا ہے. نارمل سلام کیا جائے گا لیکن مسکرا کر کیا جائے گا اور صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ کیا جائے گا. اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بی احسن منہا, اس سے بہتر دو تم اس کو زندگی کی دعا. کہ اگر اس کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کہیں, یا جیسا کیا ہے کم از کم اسی کے جیسا آپ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے, پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت دیوار یا پتھر آ جائے پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہیے, ابو داؤد کی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے, چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے. یہ بخاری کا حوالہ ہے. یعنی ادب تو آپ نے یہی فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے, اور جو چل رہا ہو تو وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے, تھوڑے آدمیوں کا گروپ ہو تو وہ زیادہ آدمیوں کے گروپ کو سلام کرے. تو یہ آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جو چھوٹا گروپ ہوگا وہ بڑے گروپ کو سلام کرے گا, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں پہلے سلام کرتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے, اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے, اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اور جیسے وہ بہت ہی مشہور حدیث عبداللہ بن سلام کی آتی نا, افشوا السلام واطعموا الطعام وسلوا الناس بالنیام ادخلوا الجنت بالسلام. اللہ کے رسول کے الفاظ کتنے پیارے ہیں نا, کہ آپ کی جیسی فصاحت کہا جاتا ہے کسی میں بھی نہیں آتی تھی, کوئی بھی صحابی میں بھی نہیں, جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہوا کرتے تھے. کیونکہ پھر آپ کے بارے میں آتے نا کہ وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ آپ اپنے دل سے نہیں بات کرتے بلکہ اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام, سلام کو خوب رواج دو, خوب پھیلاؤ, واطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, وصلوا الناس بالنیام, اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں, ادخلوا الجنت بالسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یہ سلام. ایک اور جو بہت مشہور حدیث ہے کہ تم آپس میں محبت نہیں کر سکتے, تو میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کیسے ہو سکتی ہے, اور جب تک یہ کام نہ کرو گے تم جنت میں نہیں جا سکو گے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ سلام کو خوب رواج دو, کہ آپس میں سلام کو رواج دو, اس سے محبت بڑھے گی اور اس کی وجہ سے پھر تم جنت میں داخل ہوگے. اب کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ملاتے ہیں, السلام علیکم, تو ایسا نہیں, گرم جوشی کے ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں کرنا ہے کہ السلام علیکم مسکراتے ہوئے, اور سامنے والے کو معلوم ہو کہ واقعی میں آپ اس کو دل سے چاہتے ہوں. کیونکہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو جب ملاقات کریں, گفتگو کریں, فون کا آپ ریسیور اٹھائیں تو ہیلو نہ کہیں اٹھاتے سی, بلکہ سب سے پہلے آپ سلام کہیں. آپ دیکھیں اس پر آپ کو اجر بھی مل جائے گا سلام کرنے سے, ہیلو کہنے سے آپ کو اجر نہیں ملے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے تو تم اس کو اس سے بہتر زندگی کی دعا دو. پھر کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو ضرور جمع کرے گا. یعنی اگر جو یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو, اللہ سے ملاقات کر اس کو یقین ہو, تو وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام ہدایت پر عمل کرے گا. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جب اس بات کا ہمیں ڈر ہونا کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن جمع کرے گا, ہم سے حساب کتاب لے گا, تو پھر کوئی چیز میں کاہلی اور سستی نہ ہو ہم سے, کوئی چیز میں ہم کمی بیشی نہ کریں. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی ہو, جن آداب کو ہمیں سکھایا گیا ہو, اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اپنی زندگی کو ضائع مت جانے دیجیے. کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو لغویات میں صرف ہو رہا ہو, جو بیکار کے کاموں میں ضائع ہو رہا ہو. اپنی زندگیوں سے نیکیوں کو کشید کرنے کی کوشش کریے تاکہ اس کا اجر ہم آخرت میں پا سکیں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا. اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کی بات سچی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.